اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور عید سعید مبعوث کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. سامعین گرامی قدر، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے ایک آئین کو مبعوث کیا، ایک آئین کو خلق کیا تاکہ انسان نجات تک جا سکے، تاکہ انسان فلاح حاصل کر سکے، تاکہ انسان سعادت تک جا سکے. لیکن یہ آئین جب تک لوگوں کے درمیان موجود نہ ہو، لوگوں کے پاس نہ پہنچے، انسان کبھی بھی ہدایت تک نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے خداوند متعال نے اس آئین کو پھیلانے کے لیے، اس آئین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا. انبیاء نے آ کر معاشرے کے اندر انسانوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت تک لے کے آئے. انبیاء انسانوں کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر نور کے اجالوں کی طرف لے کے آئے. خداوند متعال نے انبیاء کو اس لیے خلق کیا، اس لیے مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو خاک سے خدا تک کا سفر کروایا جائے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسین حیدر رضوی صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا اور اس مہم موضوع کے اوپر لبکشائی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آئیں اور ان اہداف کو اور بعثت کے اہداف کو دیکھیں کہ خداوند متعال نے کیوں انبیاء کو مبعوث کیا، یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس لفظ بعثت کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال، اور منطقی اعتبار سے لوجیکلی بھی سوال پہلے یہی ہونا چاہیے کہ اہداف بعثت انبیاء، بعثت انبیاء، خود یہ بعثت کا لفظ کیا ہے؟ بعثت لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لغت میں دو معنی کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک معنی بہرحال ہمارے موضوع سے بہت نزدیک ہے، ایک اشارہ یعنی ابھارنا اور دوسرا ارسال بھیجنا، اگرچہ یہ دونوں ہم معنی ہی ہیں. بعثت بعث یعنی بے عین اور تھے، تین نقطوں والا سے اس کے معنی جو ہیں وہ ابھارنا یا کسی کو بھیجنا. لیکن جب یہ بعثت کے وزن پہ آتا ہے تو ایک خاص ہدف یا خاص نوعیت یا خاص مقصد کے لیے کسی کو بھیجنا، یہ بعثت کہلاتا ہے. بس بعث کسی کو بھی بھیجا جانا، لیکن جب بعثت آ جاتا ہے، یہ لفظ بعثت آتا ہے تا کے ساتھ، تے کے ساتھ، تو اس تا کے معنی بدل کر کیا ہو جاتے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے کسی کو بھیجنا. بس بعثت انبیاء یعنی انبیاء کو ایک خاص ہدف کو مد نظر رکھ کر بھیجنا. یہ خاص ہدف کیا ہے کہ انسان کی ہدایت، انسان کی روح کو اس کے کمال تک پہنچانا. انسان کے وجود میں جتنی استعداد اور جتنی صلاحیت ہے، جتنا سعی وجودی انسان رکھتا ہے، اس سعی وجودی کے اعتبار سے انسان کو اس کے ہدف تک پہنچا دینا، یہ کام ہے بعثت انبیاء کا.
بہت اچھے انداز سے آپ نے لفظ بعثت اور اس کے مفہوم کو واضح کیا. خوب، اگلا سوال آپ سے ہم کرنا چاہیں گے کہ جس طرح قرآن پاک میں بھی خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، انسان عبادت کرے تاکہ خاک سے خدا تک کا سفر کرے. تو یہ جو انبیاء کو مبعوث کیا، چونکہ انبیاء کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے، انبیاء کو مبعوث کیا ہے، فقط آخرت کے لیے مبعوث کیا ہے یا دنیا کے لیے مبعوث کیا ہے یا پھر دونوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے؟
جی، اہم بات یہ ہے کہ ہمارا نوع یعنی بہت سارے یہ روشن فکر افراد جو ہیں، انلائنمنٹ وغیرہ جو آج کل نئی فکر ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ دین کا تعلق صرف آخرت سے ہے، دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی دنیاوی سیاست یا دنیاوی سیاست ہو چاہے دنیا کے امور ہوں، ان کے اندر دین کی دخل اندازی نہیں ہے. دین صرف آخرت کے لیے، آپ جائیے اپنی مساجد میں عبادت کیجئے، اپنی آخرت سنواریے، جب مسجد سے باہر آ جائیے، اپنی عبادت گاہوں سے باہر آ جائیے، وہاں آپ کا دین نہیں، ہم ہیں، ہم سنبھالیں گے آپ کی دنیا کو، ہم آباد کریں گے. حالانکہ دین کے جتنے بھی مفاہیم ہیں، چاہے بعثت ہو، چاہے ولایت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے نبوت ہو، جتنے مفاہیم جو بھی دین کے جو مناسب ہو، چاہے مفاہیم ہو، ان سب کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے. دین آیا ہے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے لیے ہے. وہ دین، بلکہ استاد کا ہمارے جملہ کہ وہ دین کہ جو انسان کی دنیا کو نہ سنوار سکے، وہ آخرت کو بھی نہیں سنوار سکتا. بس وہ دین کہ جو انسان کی دنیا کو نہیں سنوار رہا، یعنی میں ایک دیندار آدمی ہوں لیکن میں نام کا دیدار ہوں، میری دنیا نہیں سنور رہی، तो इसका मतलब क्या है कि ये दीन मेरी दुनिया को जब नहीं संवार रहा तो आखरत को भी नहीं संवारेगा। बस दीन वो है कि जो इंसान की दुनिया के लिए भी आया और आखरत के लिए भी आ रहा है। इसलिए दुआ कुनूत के अंदर हम जब दुआ मांगते हैं कहते हैं रब्बना आतना फिर दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना, दुनिया की भी नेकी और आखरत में भी अच्छाई या नेकी को तलब करते हैं। दीन का हदफ दुनिया और आखरत दोनों है। इसी तरह से हदफ है बेअसत अंबिया भी, हदफ यानी अंबिया का टारगेट जो था, भेजे जाने का टारगेट जो था वो ये नहीं था कि सिर्फ इंसान की आखरत संवारी जाए कि इंसान को आके बताएं कि नमाज़ पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, रोज़ा रखोगे तो जन्नत मिलेगी या अपनी मनाजिल को तय करूँ ना। अंबिया आए हैं दीन के साथ साथ आखरत के साथ साथ दुनिया को संवारने के लिए भी। लेकिन हाँ एक बात जहन में रहे कि जितने भी मफाहिम दीनी हैं चाहे हदफ़ बेअसत अंबिया, ये हदफ़ बेअसत अंबिया सिर्फ़ और सिर्फ यानी इसका एक हदफ असली यही है कि इंसान को उसके तकामुल तक पहुँचाएँ, इंसान की रूह को उसके कमाल तक पहुँचाएँ। जो सफ़र सफ़र एक कमाल इंसान को करना है इस दुनिया में रहकर, बड़ा अच्छा जुमला आपका कि इंसान को खाक से खुदा तक का सफ़र, खल्क से खुदा तक पहुँचाना है, मखलूक़ात के दरमियान रहते हुए इंसान अपने सफ़र को खुदा तक पहुँच जाए। इस सफ़र को तय करने के लिए अंबिया आए हैं ताकि इंसान को ये सफ़र करा सकें कि रूह को कमाल तक पहुँचाएँ। हाँ इसमें मुनहसिर नहीं होगा कि सिर्फ यही हो। मिसाल के तौर पे बहुत आसान सी मिसाल, जैसे कि सूरज की मिसाल अगर हम रखें जहन में कि रात की तारीकी छाई हुई है, सुबह जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने का असली हदफ क्या है? असली हदफ यह है कि तारीकी को ख़त्म करके पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया जाए, उसके अंदर नूर आ जाए, रोशनाई आ जाए, रोशनी आ जाए, दुनिया मुनव्वर हो जाए, नूर से भर जाए, तारीकी ख़त्म हो जाए। सूरज का असली हदफ क्या है? तारीकी को ख़त्म करना। लेकिन हाँ उसके साथ साथ ज़िमनी आदाब भी हैं। सूरज जब निकलता है तो एक कपड़ा धोने वाला कपड़े अपने फैलाता है सूरज की रोशनी में, किस लिए? ताकि सूरज उसकी उसके जो कपड़े उनको खुश कर सके। इसी तरह खेती बाड़ी करने वाला जब ज़मीन के अंदर बीज को बोता है, सूरज निकलता है तो इस बीज की ग्रोथ का सबब या नशोनुमा का सबब ये सूरज बनता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ काम जो है वो सूरज के जो है वो सूरज के ज़रिए से वो पज़ीर हो रहे हैं। लेकिन असली हदफ क्या है कि तारीकी को ख़त्म करके नूर को फैला देना। अब ये नहीं कहा जा सकता कि सूरज जो है सिर्फ़ और सिर्फ तारीकी को ख़त्म करे ना, सूरज दीगर काम उमूर भी अंजाम दिए जा रहे हैं, सूरज की वजह से उमूर अंजाम पा रहे हैं, लेकिन असली हदफ वही है। तो अंबिया का हदफ भी असली क्या था कि इंसान की रूह को कमाल तक पहुँचाना। और ये रूह कमाल तक पहुँचेगी कब? ये रूह है कहाँ पर? ये रूह के दो सफ़र हैं इंसान के, एक खुदा से ज़मीन पर आइए, खुदा की तरफ से ज़मीन पर आइए, इस दुनिया में रहना है इसको, और यहाँ पर रहकर इस दुनिया में रहते अपने आप को आमादा करना है, और आमादा करने के बाद अपने कमाल को पा लेना, और पाने के बाद आखरत में इसी कमाल का ज़हूर होगा। जो कुछ इंसान करेगा वही वहाँ पर नज़र आएगा। इसलिए रवायत के जुमले अदुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया क्या? आखरत की खेती। यानी क्या? आज यहाँ करोगे वहाँ नतीजा मिलेगा। आज अमल का दिन है, ला हिसाब, हिसाब नहीं है, लेकिन कल जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो वहाँ पर अमल नहीं है, हिसाब है खाली। बस दुनिया में रूह को कमाल का सफ़र तय करना है और आखरत में इसी सफ़र का जो नतीजा है वो ज़ाहिर होगा। बस अंबिया क्या इस दुनिया में इस रूह को कमाल का सफ़र करवाएं और आखरत में जब पहुँचेंगे तो ये आखरत जो है वो इसी सफ़र के ज़रिए से वजूद में आएगी। बस इंसान की रूह को कमाल तक पहुँचाना है इसी दुनिया में रहकर। बस हदफ़ है बेअसत अंबिया, आखरत को भी संवारना है और इंसान की दुनिया को भी संवारना है।
बस यहीं पे हमें वो मौला अली इस्लाम के वो जुमलात भी समझ आ जाएंगे कि जिसमें खुतबा है मौला अली इस्लाम का नहजुल बलागा में कि दुनिया को तीन दफ़ा तलाक दी है। हाँ। यानी वो दुनिया के जो इंसान की पस्ती का सबब बने, इंसान को तबाही की तरफ लेके जाए, उसको तलाक दे।
हाँ बेसिकली असल में हदफ़ बेअसत अंबिया को अगर देखा जाए कि दुनिया को संवारना क्या मकसद, देखिए दुनिया में रहकर आखरत की आमादगी करना, अपने आप को अपनी रूह को बुलंद करना, ये इससे ही दुनिया संवरेगी। दुनिया में रहकर दुनिया का हो जाना ये क्या कर देगा? इंसान को ज़मीन गिर कर देगा, इंसान को अपने अंदर फंसा लेगा, इंसान की रूह की तरक्की नहीं है। बज़ाहिर मुमकिन है एक आदमी कहे कि भाई मैं दीन पर अमल नहीं करता लेकिन मेरी दुनिया तो संवरी हुई है, माल व असबाब सब चीज़ें मेरे पास फराहम है। क्या माल व असबाब का आ जाना दुनिया को संवारता है या अपने हदफ को पा लेना दुनिया को संवारता है? दुनिया में रहकर अपने हदफ को पा लेना दुनिया को संवारता है, और अंबिया आए इसीलिए हैं ताकि इस पस्ती वाली दुनिया से निकाल कर इंसान को बुलंदियों की तरफ लेके जाए। इंसान पस्ती में फंसे नहीं, अगर पस्ती में फंस जाएगा तो ये दुनिया उसके लिए मज़मूम हो जाएगी, लेकिन इसी दुनिया को इस्तेमाल करके अगर अपनी आखरत को संवार लेगा तो ये दुनिया ही उसकी आखरत के संवारने का सबब बनेगी।
वाकया अगर इंसान इस दुनिया में अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मादी ज़िंदगी में उस इलाही कानून को और अंबिया की तालीमात को लागू कर ले तो ये दुनिया ही इंसान के लिए जन्नत बन जाएगी। बहुत खूब। अच्छा कुरान करीम के आयात को हम देखें जहाँ पर ज़िक्र हुआ है अंबिया की बेसत का, अंबिया को मबूस करने का, बहुत सारे आयात इस बारे में हैं कि एक जगह पे तागूत से बेजारी का एलान है, एक जगह पे तज़किया नफ्स का की बात है, एक जगह पे जलालत मुबीन से निकालना है और एक जगह पर यह है कि इंसान मुत्तकी बन जाए। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कौन सा ऐसा हदफ है अम्बिया का के जो आपकी नज़र में और कुरान की नज़र में सबसे मुहिम है, यानी सबसे मुहिम तरीन हदफ अम्बिया की बेसत का क्या है?
सबसे अहम तरीन अहदाफ, ऐसे तो बहुत सारे अहदाफ हैं अम्बिया के, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अम्बिया आए हैं दीन और दुनिया, यानी दुनिया और आखरत दोनों संवारने के लिए, तो दुनिया भी हदफ है अम्बिया है और आखरत को संवारना भी हदफ है अम्बिया है। लेकिन असली हदफ वही रूह को कमाल तक पहुँचाना है कि इंसान की रूह अपने कमाल तक पहुंच सके। हर एक का कमाल उसके वजूद के एतबार से, कोई जो जितना कमाल तक पहुंच सकता था उसको उसके कमाल तक पहुंचा दिया। इसलिए कोई सलमान नज़र आया इस दर पर, कोई मेसम नज़र आया, कोई मिकदार नज़र आया, कोई अबूज़र नज़र आया, कोई ईमान के 10वें दर्जे तक पहुँच गया, उसका वजूद इस काबिल था कि 10वें दर्जे तक पहुँच जाता। कोई बुज़र नज़र आया कि जो ईमान ईमान के 9वें दर्जे तक पहुँच सका। तो इस तरह दर्जात हैं, हर एक अपने वजूद के एतबार से जब दीन के सहारे आगे बढ़ेगा तो अपने वजूद के एतबार से अपने कमाल को पा लेगा। हदफ़ बेसत अम्बिया दुनिया को भी संवारना है और आखरत को भी संवारना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो इंसानी अकल दर्क नहीं कर सकती थी, साल हा साल गुजर जाते कि इंसान उस चीज़ को उस काम को दर्क नहीं कर सकता। मसलन लोहे के हवाले से उलूम जो है, मसलन आयरन के हवाले से चीज़ें बनाने का अम्बिया ने आके बताया कि इस तरह से जो है वो आयरन से बनाई जाती हैं चीज़ें। इसी तरह से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी थी कि जिनके बारे में इंसान साल हा साल गुजर जाते इंसान की आँखों से छुपी रहती हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता कि इस जड़ी बूटी की ये खासियत है। अम्बिया ने आके बताया कि इस जड़ी बूटी की खासियत ये फला मर्ज़ के अंदर इस्तेमाल होती है, अपने बदन का इलाज इस जड़ी बूटी से करो। तो ये अहदाफ ये भी अम्बिया ने सिखाया, लेकिन हदफ वही था कि रूह को कमाल तक पहुँचना। और रूह का कमाल खुदा की उबूदियत में है, जितना जितना इंसान खुदा का अब्द बनता चला जाएगा उतना उतना अपना कमाल की तरफ सफ़र करता जाएगा। ये खुदा की उबूदियत को मद्देनज़र रखे फिर बहुत सारे अहदाफ अम्बिया के नज़र आएंगे। मसलन हदफ़ बेसत अम्बिया के हवाले से सूरह नहल की आयत नंबर 26 आके बयान करती है, लक़द बअथना फ़ी कुल्ले उम्मतिन रसूलन अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत्तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर रसूल को भेजा, किस लिए? हदफ़ कुल्ली क्या था? अन इबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह के अब्द बन जाओ। क्यों बन जाओ? अब बन जाओ, एक तरफ अब बनना है वजतनिबुत्तागूत और दूसरी तरफ तागूत से दूरी इख्तियार करनी है। अम्बिया के क्या करेंगे? खुदा के अब्द बनने की राह में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे इंसान की कि किस तरह से अब्द बनता है इंसान, किस तरह से अपने रब की शनाख्त करे इंसान, कि ये शनाख्त मार्फत के बाद इंसान उबूदियत की मंजिल पर आएगा। और जब खुदा की मार्फत हो जाएगी तो वहाँ पर इज्तनाब तागूत भी वजूद में आएगा, इंसान फिर तागूत से दूरी इख्तियार करेगा। और अगर मज़ीद देखा जाए कुरान की आयात का मुताला किया जाए तो अम्बिया की बेसत का हदफ कि इंसान जब उबूदियत की तरफ सफ़र करता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें से एक तालीम और तज़किया नफ्स है कि इंसान तालीम हासिल करे, इल्म हासिल करे और अपने नफ्स का तज़किया करके खुदा की बंदगी की तरफ आगे बढ़े और अपने रूह के कमाल को हासिल करे। कमाल रूह इंसान का इल्म के अंदर है, तालीम के अंदर है, तज़किया नफ्स के अंदर है। इसीलिए सूरह मुबारक जुमा में हम बार बार पढ़ते हैं कि हुवल लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ। मबूस किया पैगंबर को, किस लिए भेजा? पहले पहला हदफ यतलू अलैहिम आयात की तिलावत करे, ठीक। और दूसरा हदफ क्या है? يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, उनको तालीम दे, किताब की तालीम दे और हिकमत की तालीम। हिकमत के हवाले से इंशाल्लाह बाद में गुफ्तगू। तालीम किताब की तालीम दे पहले, फिर उसके बाद जब तालीम किताब आ जाएगी फिर क्या है? युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स करे और फिर तालीम किताब है। तज़किया नफ्स इंपॉर्टेंट है, तालीम से पहले तज़किया नफ्स। तस्किया नफ्स क्या है? तस्किया के वाले उमूमन हम जो नौन जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप तस्किया नफ्स यानी पाक कर देना नफ्स को, तस्किया का एक माना पाक करने के हो सकते हैं, लेकिन एक और माना अगर उससे माना से हम इनहराफ करके एक और माना की तरफ जाएं तो शायद और ज़्यादा बेहतर हो, शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। माना तस्किया है ज़का वा या ज़का या जो भी मादा रखें इसे, इस माने रुश्द और नमू करना, किसी भी चीज़ को जब वो अपनी ग्रोथ की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसको कहा जाता है तस्किया करना। इसलिए हैवान अगर मुर्दार यानी अपनी मौत आप मर जाए तभी मौत मर जाए तो कहता है मुर्दार हो गया, लेकिन उसको शरी एतबार से ज़िबाह कर दिया जाता है तो कहा जाता है तज़किया हो गया इसका, यानी क्या हो गया? यानी अब ये इस काबिल हो गया कि ये बुलंद हो सके, ये बुलंद हो गया। क्या बुलंद हो गया? इसके अंदर क्या बुलंदी आई? कहीं ये इसका गोश्त अब इंसान के वजूद का हिस्सा बन सकता है। कल तक ये हैवानात में था, लेकिन जैसे ही इसका वजूद, इसका गोश्त इंसान के वजूद का हिस्सा बनेगा क्या होगा? ये हैवानात से तरक्की करके कहाँ आ गया? इंसान के वजूद में आ गया। तस्किया यानी बुलंद हो जाना। इस तरह माल जब ज़कात दी जाती है तो वहाँ पर भी माल बुलंद हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि माल खुदा की बारगाह।
इमाम खुमैनी भी फरमाते हैं कि تزکیہ تعلیم پہ مقدم ہے، جب تک انسان تزکیہ نفس نہیں کرے گا تعلیم اس کے اوپر کوئی اثر انداز
نہیں ہوگی۔ اس لیے دیکھیں تعلیم علم کیا ہے، علم مقام ہے، مرتبہ ہے جہاں تک انسان کو جانا ہے، اس مرتبے تک جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تزکیہ نفس کرنا۔ اس لیے رسول خدا کی وہ روایت کی جو ہم بارہا سنتے ہیں اور بارہا اس کو پڑھتے بھی ہیں، رب زدنی علما، کیا کرتے ہیں ہم ترجمہ، پھر وہاں پر ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو میرے علم میں اضافہ کر، نہ زدنی ادبی اعتبار سے اگر ترجمہ، اے پروردگار تو مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ کر، یعنی مجھے زیادہ کر، علم ایک مقام ہے مجھے وہاں تک جانا ہے، علم ایک رتبہ ہے جس میں جہاں تک مجھے جانا ہے، جب مجھے جانا ہے تو اس سفر کو طے کرنے کے لیے، علم تک کے سفر کو طے کرنے کے لیے کرنا پڑے گا، مجھے تزکیہ کرنا پڑے گا، تزکیہ کرنا یعنی اپنے نفس کو بلند کرنا پڑے گا، تاکہ جب میرا نفس بلند ہو جائے گا تو مقام علم تک پہنچ جائے گا۔ اور رسول کا کام کیا ہے؟ تزکیہ بھی کرے، ہدف بعثت نبی کیا ہے؟ تزکیہ بھی کرے، نفوس کو بلند بھی کرے، اور یہ جب بلند ہو جائیں گے تو لے جائے گا ان کو مقام علم تک پہنچا بھی دے۔ یہ ہدف، اور اس کے بعد ہدف اگر دیکھا جائے تو انسانی عقل کو اس کے کمال تک پہنچانا، یہ ہدف بعثت انبیاء ہے کہ انسان کی عقل جو ایک محدود دائرے میں ہے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے بہت محدود ہے، یہ مادی دنیا جسے عالم ملک کہا جاتا ہے بہت محدود دنیا ہے، انسانی عقل بہت محدود فکر کے اندر، بہت محدود دائرے کے اندر سوچتی ہے، لیکن اس عقل کے اندر خدا نے بہت ساری صلاحیت رکھی ہیں جو انسان سے پوشیدہ تھیں۔ انبیاء نے کیا کیا؟ اس عقل کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے تھے ان کو ظاہر کیا، ظاہر کروایا انسان کو، انسان کو بتایا کہ انسان تو کیا کر سکتا ہے، تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت سلمان فارسی جب رسول کی خدمت میں آئے تھے تو اس وقت ان کا کیا مقام تھا، اور جب رسول کی خدمت میں پہنچ گئے، ایک نبی کی خدمت میں پہنچ گئے، نبی نے ان کی عقل کو کتنا کمال تک پہنچایا، کہاں تک ان کو پہنچا دیا، کس طرح سے ان کی عقل کے دروازوں کو کھولا کہ وہ اپنی عقل کے سہارے معرفت کا سفر طے کر کے ایمان کے دسویں درجے تک پہنچ گئے۔ اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنے خطبے میں نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعث فیہم رسلہ، پروردگار نے امتوں کے درمیان کیا، رسولوں کو بھیجا کہ لیستعدوا میثاق فطرتہ، ایک ہدف، و یسیر لہم دفائن عقولہم، تاکہ ان کے جو عقول کے اندر خزانے دفن ہیں وہ ان کے لیے ظاہر کر سکیں۔ یسیرو یا یہ تھے، یہ اور رے اصل میں ہے، سور سے ہے یہ لفظ، سین تھے واو اور رے، یسیرو کسے کہتے ہیں، یعنی زیرو رو کرنا، کسی بھی چیز کو بہلاؤ پائن کرنا، اوپر نیچے کرنا، اور جب کسی چیز کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اسی لیے سور کو سور کہا جاتا ہے عربی میں، سور یعنی بیل۔ کیوں بیل کو سور کہا جاتا ہے عربی میں؟ کیونکہ سور کا کام کیا ہوتا تھا، زمین پہ ہل چلانا، جب زمین پر سور کے ذریعے ہل چلایا تھا کیا کہا جاتا تھا، زمین کی جو ہل چلانے کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیچے مٹی ہوتی ہے اوپر آ جاتی ہے، اوپر والی نیچے چلی جاتی ہے، زیرو ڈو کرتا ہے سور بھی، اس لیے سور کو سور کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا، انسانی عقل کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے ان کو کیا کرنا، ظاہر کر دینا۔ انسان، خدا نے تیرے وجود کے اندر بہت ساری صلاحیتوں کو چھپا دیا ہے، لیکن تجھے ظاہر کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور انبیاء آئے اس لیے تھے کہ انسان کو بتا سکے کہ ان کی عقل کے اندر کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں، اور انبیاء نے ایک ایک چیز جو ان کی خدمت میں آتا رہا، بلکہ جو نہیں بھی آیا، اپنے اقوال اور فرامین کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی، اپنی عقل کے دفینوں کو، جو خزائن ہیں، خزانے ہیں، ان کو ظاہر کر سکیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے، اب مزید اہداف بہت سارے ہیں، جن میں سے بہت اہم ہدف جو ہیں، یعنی جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان کو اگر ذکر کیا جائے، تو مصالح اور مفاسد کی طرف رہنمائی کرنا، انسان کی کیا چیزیں تیری مصلحت میں اور کیا چیزیں تیرے نقصان میں ہیں، کون سا عمل تجھے فائدہ دے گا اور کون سا عمل تجھے نقصان دے گا، اس کو بتانا۔ اور اسی اعتبار سے شریعت میں اگر دیکھا جائے تو بعض چیزیں امر کی گئی ہیں عوامر کی صورت میں، اور بعض چیزیں نواحی کی صورت میں۔ امر، عوامر اور نواحی کہاں سے پہنچے؟ خدا کے، انبیاء کے ذریعے سے۔ انبیاء نے آ کے بتایا کہ کیا چیز جو ہے وہ نقصان میں، اس سے خدا نے تمہیں منع کیا، نہیں کیا، روکا ہے تمہیں، اور کیا چیز، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو تم انجام دو گے کہ تمہارے فائدے میں ہے۔ اس لیے احکام مصالح کے اوپر جو ہیں وہ تشریح کیے گئے، بنائے، یعنی وجود میں آئے ہیں، جہاں مصلحت نظر ہے وہاں پر احکامات جو ہیں وہ ہیں، وجوب بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور جہاں پر نقصان اور ضرر ہے انسان کے لیے، وہاں پر احکام میں مکروہ اور حرام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ مزید اگر دیکھا جائے کہ انبیاء کس لیے آئے، انبیاء آئے اس لیے کہ انسانوں کو، کیونکہ انسان کو ترقی کی طرف جانا ہے نا، انسان کو عبد بننا ہے، یہ عبد بنے گا نہیں انسان جب تک عبادت کرے گا نہیں۔ عبادت، جتنی عبادتیں ہیں کائنات کے اندر، جو بھی پردیاں عبادتیں رکھی ہیں، وہ کس لیے رکھی ہیں؟ کہ انسان ان عبادتوں کے ذریعے سے عبد بن جائے۔ وہ عبادت جو انسان کو عبد نہ بنائے، وہ عبادت مطلوب بھی نہیں ہے، درکار بھی نہیں ہے، اور کسی فائدے کی بھی نہیں ہے۔ خالی عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں، اگر عبادتیں کام کی ہوتی تو شیطان کی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں۔ شیطان نے عبادتیں کی لیکن عبد نہیں بن سکا ان کے ذریعے سے۔ اگر عبد بن جاتا تو عبادت کارآمد ہوتی ہے. خدا عبادتیں نہیں چاہتا ایسی عبادتیں جو عبد نہ بنائے, خدا ایسی عبادت چاہتا ہے جو عبد بنائے. بس یہ مصلی عبادت پہ بندے کو لانا ہے تاکہ یہ مصلی عبادت پر آ کر, مقام عبادت پر آ کر عبادت کرے اور عبد بنے, اور عبد بننے کے بعد اپنے روح کے کمال کو حاصل کر سکے. یہ عبد بنے گا کیسے, عبادت کرے گا کیسے, یعنی عبد بنے گا عبادت کے ذریعے, عبادت کرے گا کیوں انسان اس دنیا میں بیٹھا ہوں. ایک نوجوان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب میں مصلی عبادت پہ ہوں, میں 30 دن بھوکا پیاسا رہتا ہوں, مجھے فائدہ کیا ہے, میں تو بھوکا پیاسا ہوں, میرے اطراف میں جتنے سب کھا پی رہے, میں بھی اگر کھاؤں پیوں تو مجھے نقصان کیا ہوا, اور وہ اگر نہیں کر رکھ رہا ہے روزہ تو ان کو کیا نقصان ہوا, اور میں بھوکا رہ کر مجھے کیا فائدہ ہوا, مجھے تو کوئی عقلی دلیل چاہیے. انبیاء نے آ کے اس مسئلے کو حل کیا, انبیاء نے کیا بشارتیں دیں مختلف کہ عبادت کرو گے تو تمہارے لیے مختلف بشارتیں ہیں, جنت کی بشارت, آؤ مصلی عبادت پر آؤ, عبادتوں کو انجام دو, نماز, روزہ, حج, زکاۃ, جو بھی تکالیف شرعی ہیں, جو بھی واجبات شرعی ہیں ان کو انجام دو گے, خدا نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر جنت کا وعدہ کیا ہے. اچھا قبلہ جنت تو نظر ہی نہیں آ رہی آنکھوں سے, ادھار کا سودا ہم کیوں کریں, کیا ضرورت ہے ہم انبیاء کی اس بات کی؟ نہیں, انبیاء نے بتایا کہ نمازیں پڑھو گے. آج کی سائنس بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے کہ نماز اور روزہ, اور اس کے روزوں کی یعنی عبادتوں کی دنیاوی فوائد کے حوالے سے بھی روایت نے بہت اچھے انداز میں ذکر کیا ہے کہ یہ روزہ جو دنیا میں رکھوایا جا رہا ہے, جو نمازیں دنیا میں رکھوائی جا رہی ہیں, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ, یعنی جو ہے اصلی فائدہ ہے وہ آخرت میں ظاہر ہوگا, لیکن اس دنیا میں بھی فائدہ ظاہر ہوگا. ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ انسان عبد بن جائے گا خدا کا, اپنے معبود کی مرضی کے مطابق عمل کو انجام دینا ہی ایک بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے. دوسرا, انسان کا بدن, انسان کے اطراف میں جو ماحول ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا روزے کے حوالے سے کہا گیا سومو تسے ہو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ, اگر بیمار ہو رہے ہو تو روزہ رکھنا شروع کر دو, جب روزہ رکھو گے تو تمہارا بدن سالم ہو جائے گا. اب نماز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں, اگرچہ شاید یہ تجربی علوم ہیں اس لیے ممکن ہے کل نفی ہو جائے, لیکن بہرحال آج کے جو جدید علوم ہیں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جو آپ کی باڈی کی موومنٹ ہوتی ہے یہ پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے, کس کا, ایکسرسائز کا, کہ جو وہ ہر وہ جوڑ, ہر وہ جگہ کہ جہاں پر خون پہنچنا چاہیے, بلڈ کی سرکولیشن ہونی چاہیے, نماز کے اندر وہ ساری چیزیں انجام پاتی ہیں. بس نماز آخرت میں تو فائدہ دے گی لیکن دنیا کے اندر بھی آپ کی باڈی کو ایک فائدہ پہنچا رہی ہے. یہ ہدف بعثت انبیاء. اس کے بعد جو ہے وہ حکمت کی تعلیم, جیسا کہ سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر ذکر کیا تھا, یہ بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. تعلیم اور حکمت, تزکیے کے بعد تعلیم اور تعلیم کے بعد پھر حکمت. تعلیم اور حکمت میں فرق کیا ہے؟ علم ہے جاننا, علم کے معنی کیا ہے, جان لینا, کسی بھی چیز کو جان لینے کا نام ہے علم. حکمت کا باب یا حکمت کا مفہوم بالاتر از تعلیم ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ پا لینا, یعنی جاننا اور ہے اور پا لینا اور ہے. مثلا یہاں پر آپ کو نہیں پتا یا کسی دوست ہیں جن کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ایک پھل جو ہے وہ ملتا ہے, فروٹ ملتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں جناب, اس کا رنگ ایسا ہے, یہ یوں 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 اس طرح سے, کیا ہوا, علم آ گیا صرف. یہ علم اور ہے, اور ایک بار میں وہی پھل وہاں سے پاکستان سے لے کر اس کے ہاتھ پر رکھ دوں تو کیا ہوگا, اس نے پھل کو پا لیا. پانا اور ہے, اب پا کر کیا کرے, ذائقہ بھی چکھے گا, بو کو سونگھے گا بھی. جاننا اور ہے, پانا اور ہے. انبیاء آئے ہیں جاننے کی منزل پر لے کے آئیں گے, پہلے جان لو سب چیزوں کو, یہ ہے یہ ہے, یہ آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, خدا ہے, سب چیزیں ہیں, یہ جاننے کی منزل پر. لیکن اس سے بڑھ کر آگے حکمت کی تعلیم, یعنی کیا, خدا کو پا کر عبادت کرو, وجدان کے ساتھ عبادت اور ہے. جنت کو پا کر عبادت کرو, یعنی اس دنیا میں ہی جنت کو دیکھو. اس لیے آنے والا جب
معرفت کے بعد
شہود جسے کہتے ہیں, جسے جیسا کہ امام رسول خدا کے پاس آیا تھا اور آنے والا حارثہ نام تھا غالباً صحابی, اور آ کے اس نے جب رسول خدا سے گفتگو کی, رسول نے تو کس حال میں, کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسے ہوں جیسے جنت میں جہنم میں موجود افراد کی چیخوں کو سن رہا ہوں, جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور اس نے جنت میں جو ہے وہ اس طرح سے ساری چیزوں کو بیان کیا. رسول خدا نے اس کی مت کی, کہا کہ ہاں یہ ہے حقیقی معرفت رکھنے والا. اور پھر رسول نے ایک دعا کی تھی اس کے حق میں, پروردگار اس کو شہادت کی موت عطا کرا, اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی تھی. بس حکمت کا مفہوم بالا تر ہے تعلیم سے. علم کیا, جان لینا, خالی جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس مفہوم کو پا لینا ہے, اور پانے کے بعد پھر عبادت کا اپنا لطف ہے. اس لیے مولا کائنات جب اپنی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے علم کے ساتھ عبادت کی, وجدتو کا اہلن, اے پروردگار میں نے تجھے اہل پایا ہے, میں نے تجھے پایا ہے تو تیری عبادت کرتا ہوں. بغیر پائے علی بھی خدا کی عبادت نہیں کرتے. بس انبیاء نے کیا, پہلے مرحلے میں علم دیا, اور دوسرے مرحلے میں آ کر خدا کے اور جتنے بھی وہ بشارتیں تھیں ان سب کو کیا ہے پانے کی منزل تک پہنچا ہے کہ پا کر محسوس کر کے اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں باطنی آنکھوں سے دیکھ کر ان تمام چیزوں کا یقین حاصل.
واقعاً اگر ہم رسول پاک کا ایک وہ کلام نورانی کلام دیکھیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اے خدا, دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے جو چیزیں ہیں حقیقی حقیقت میں جو چیزیں ان کی حقیقت ہے ان تک رسائی پہنچا,
کما
ہیا یعنی جو ہیں جیسی ہیں ان تک.
اور یہ ظاہری آنکھوں سے جیسی ہیں نظر نہیں آتی, اس کے لیے باطنی آنکھوں کا کھلنا ضروری ہے. اور انبیاء کے ہدف کا مقصد بھی تھا کہ انسان کی باطن کی آنکھوں کھول دیں. ظاہری آنکھیں تو ہر انسان کھلی خدا نے تکویناً کھولی ہیں کہ جس کے پاس بھی موجود ہے آنکھیں وہ کھول کے دیکھ سکتا ہے, لیکن باطنی آنکھوں کو کھولنے کے لیے انبیاء آئے.
ہو اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, لیکن آخر میں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں. خوب جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں انسان کی دو طرح کی زندگی ہے, ایک انفرادی زندگی ہے ایک اجتماعی زندگی ہے, اور زیادہ تر سروکار انسان کا اجتماعیات سے ہے. اور جن میں سب سے زیادہ اور سب سے اگر ہم ان کو شمار کریں تو وہی انسان کا جو نظام سیاست ہے, یعنی نظام سیاسی سے مراد انسان کی زندگی کا نظم و نسق کس طریقے سے اور کس نظام سے ہم نے چلانا ہے اس کے مطابق ہے. تو سوال ہمارا یہاں ہوگا کہ آیا انبیاء کی بعثت کا تعلق انسان کی زندگی کے اجتماعی پہلو میں نظم زندگی کے نظم و نسق کو چلانے کے ساتھ ہے یا نہیں؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. انبیاء نے جہاں فردی اعتبار سے انسان کی رہنمائی کی ہے, ہدف بعثت انبیاء میں فردیات بھی شامل ہیں, یعنی ایک ایک فرد کے اوپر کہ ایک فرد کو کیسا ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے, جس کو مختلف روایات اور مختلف واقعات کے ذریعے سے ہم اس بات کو درک کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف اجتماع کے اوپر ایک گہری نظر ہے اسلام کی, کیونکہ فرد جب ملتے ہیں تو اجتماع, اور انسان بغیر اجتماع کے رہ نہیں سکتا, جسے ہم کہیں منی بتب, یعنی انسان معاشرتی حیوان ہے جسے کہا جاتا ہے آج کل کی جدید علوم کے اندر. معاشرتی یعنی معاشرے میں رہنے کا محتاج ہے. ہر انسان دوسرے سے جڑا ہوا ہے, اس کے مسائل اور مفاسد دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اس کے منافع دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک انسان ہر کام نہیں کر سکتا, اس لیے دوسروں کے کاموں کے ساتھ جو اس کا سروکار ہوگا, جب سروکار ہوگا تو وہاں پر اختلافات بھی وجود میں آئیں گے. اور انبیاء آئے ہیں اسی اجتماع کو درست کرنے کے لیے کہ معاشرے میں ظلم نہ ہو, جیسا کہ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 25 ارشاد ہوا, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجے, وانزلنا معهم الکتاب, اور ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا, کیوں, والمیزان, اور میزان کو بھی نازل کیا, کیوں, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ قائم کر سکیں, لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کر سکیں. جہاں بھی جس معاشرے کے اندر ظلم ہوگا معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا. اچھا معاشرہ اگر ظلم کا شکار ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرد بچ جائے گا. اگر معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی فرد بھی اسے محفوظ نہیں رہے گا, کیونکہ جب گھر میں آگ لگتی ہے تو گھر کی ہر چیز اس آنکھ سے تباہی کی طرف جاتی ہے, جلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کو آگ لگے اور اشیاء محفوظ رہ جائیں, نہیں, پورا گھر جب جلے گا تو گھر کے اندر جو اشیاء ہیں وہ بھی جلیں گی. جب معاشرہ خراب ہوگا تو معاشرے میں موجود جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی حد تک, ممکن ہے پورے نہ ممکن, کسی نہ کسی حد تک اس سے ڈیمیج ہوں گے, تباہی کا شکار ہوں گے. تو ہم خدا نہیں چاہتا کہ کوئی فرد بھی تباہی کا شکار ہو, اس لیے سب سے پہلے معاشرے کو درست کرو. جب معاشرہ درست ہو جائے گا تو ایک ماحول فراہم ہو جائے گا خدا کی طرف بڑھنے کا. اس لیے انبیاء کی بعثت کا ایک ہدف یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کریں. کہیں کوئی ظلم اگر ہو رہا ہے تو اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا کام انبیاء کا ہے. اس لیے دیکھ لیں فرعون, نمرود, حامان, جتنے بھی بڑے بڑے جو تھے, جو ظالمین تھے, جن کا نام قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ لیا, اور انبیاء نے قیام کیا ہے ان ظالمین کے خلاف, کیوں, تاکہ معاشرے میں عدل کو قائم کر سکیں.
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی قیمتی لمحات میں سے ٹائم وقت دیا تاکہ اس مہم موضوع کے اوپر گفتگو کی جا سکے. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین, جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز میں انبیاء کے وہ اہداف کے جن کی خاطر انبیاء کو مبعوث کیا گیا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے. اور واقعاً اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچے, اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کرے, اگر انسان چاہتا ہے کہ عبد بنے, تو اس کے لیے فقط اور فقط ایک ہی رستہ ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کے اوپر, قرآن کی تعلیمات کے اوپر, الہی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.